مختصر سی زحمت ہے اس لیے کہ 6 سے 7 میرا وقت تھا اور تقریباً 6:34 ہو رہے ہیں تو 7 بجے تک انشاءاللہ ملی ختم ہو جائے گی. آپ کی مختصر سی زحمت ہے, توجہات کا طالب ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. انہوں نے اگر تھوڑا زحمت نہ ہو تو آگے آگے تشریف لیں تاکہ مجلس کی صورت بن سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو موضوع میں اپنے ذہن میں سمیٹ کے لایا تھا شاید اس طریقے سے تو آپ کی خدمت پیش نہ کر سکوں, لیکن جو کچھ بھی نکات اس 20 منٹ کے مدت میں منتقل کر سکتا ہوں آپ کی سماعت عالیہ تک وہ منتقل کروں گا. درود بھیجیے ایک دفعہ پھر محمد و آل محمد. سورہ نور میں ارشاد رب العزت ہے, اے ایمان لانے والوں, شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا نقش قدم پہ چلے گا, شیطان اس کو بری باتوں کا حکم دے گا اور اسے منکرات کی طرف دعوت دے گا. اس آیہ مجیدہ میں اگر ایک انسان کی زندگی کو ملاحظہ کیا جائے تو اس کی زندگی, ایک مومن کی زندگی ایک اعلیٰ ہدف کو حاصل کرنے سے عبارت ہے. یعنی انسان اپنی زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اعلیٰ ترین ہدف انسان کا قرار دیا ہے وہ خدا کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. معرفت خدا کا حصول ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور معرفت نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی اور کمال نہیں ہے, اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی سعادت نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سفر میں انسان کو بہت سی مشکلات درپیش ہیں, اور ان مشکلات میں سے ایک مشکل شیطان ہے, ابلیس ہے, کہ جسے سورہ نور کی آئے مجیدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والوں, اے انسانوں, تمہیں اعلیٰ ترین مقصد کی جانب قدم بڑھانا ہے. اور ظاہر سی بات جب کمپٹیشن ہوتا ہے, مقابلہ ہوتا ہے, تو جب تک کوئی حریف موجود نہ ہو تو کمپٹیشن کا, مقابلے کا مزہ ہی نہیں ہوتا. ہوتا ہے ہاکی میچ ہوتا ہے, کرکٹ میچ ہوتا ہے, چند بالوں پر جو ہے وہ پوری کایا پلٹ جاتی ہے, تو جب تک کانٹے کا مقابلہ نہ ہو جیت کا لطف بھی دوبالا نہیں ہوتا. یہ کائنات کا اپنا ایک اصول ہے, دنیا میں جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اس کے سفر آخرت کے لیے, تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آئے, زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے, زیادہ سے زیادہ محمد آل محمد کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو, قرآن کے نور سے اپنی زندگی کو نورانی بنائے, شیطان اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہے کہ ہم اس کو شکست دیتے ہوئے خدا کی طرف بڑھے, ہم اسے شکست دیتے ہوئے محمد آل محمد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اگر کوئی شخص جس کی آنکھیں نہ ہوں اور وہ کہے جناب میں حرام نہیں دیکھتا, تو یہ اس کے لیے باعث فضیلت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حرام کیا چیز ہوتی ہے, حلال کیا چیز ہوتی ہے. لہذا تمہیں جو نظر نہیں آتا, لہذا تمہیں دیکھنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا یا عذاب بھی نہیں ملے گا, اس لیے کہ تم میں صلاحیت نہیں. جناب ایک شخص سماعت کی قوت سے محروم ہے, اوکے میں بری بات نہیں سنتا, تو یہ اس کے لیے فضیلت نہیں ہے. فضیلت کہاں پہ کہ جب انسان انجام دے سکتا ہو عمل, صلاحیت ہو, قدرت ہو, اور پھر انجام نہ دے, تو ایسا انسان فرشتوں سے افضل قرار پاتا ہے. آئمہ کی تعلیمات کہ قدرت ہو گناہ کی, قدرت ہو حکم الہی کی مخالفت کی, قدرت ہو محمد آل محمد کی تعلیمات کو پس پش ڈالنے کی, شیطان کے کہنے پر عمل پیرا ہونے کی، لیکن انسان شیطان کو پشت دکھا دے، شیطان کا کہنا نہ مانے، تو ایسا انسان ملائکہ سے افضل قرار پائے گا. لیکن اگر کوئی انسان خدا کے حکم کے مقابلے میں، محمد آل محمد کی تعلیمات کے مقابلے میں، اللہ اور قرآن اور محمد آل محمد کے حکم کو چھوڑ دے، تو ایسا انسان جانوروں سے بدتر قرار پاتا ہے. درود بھیجے محمد آل محمد پر. اور یہی وجہ ہے امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان، وہ انسان کہ جس کے پاس گناہ کی قدرت ہو، آنکھوں سے حرام دیکھ سکتا ہو، کانوں سے حرام سن سکتا ہو، زبان سے بد کلامی کر سکتا ہو، اعضاء و جوارے سے حکم خدا کو پامال کر سکتا ہو، محمد آل محمد کی تعلیمات عمل پیرا نہ ہو، قدرت و صلاحیت موجود ہے ہر انسان میں. اگر کوئی انسان صلاحیت رکھتے ہوئے بھی، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ قدرت و صلاحیت ہو، میدان ہو، آسانی ہو، اور پھر وہ انسان گناہ نہ کرے، تو اس کا درجہ راہ خدا میں شہید ہونے والے انسان سے اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان صلاحیت موجود ہے، شیطان دھوکہ دے رہا ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. کیوں؟ شیطان تمہیں برائیوں کا حکم دے گا. دیکھیے شیطان سب کو برائیوں کا حکم نہیں دیتا، جس پہ اس کا زور چلتا ہے، جو اس کے قبیلے میں آ جاتا ہے، جو اس کے گروہ اور گروپ کو جوائن کر لیتا ہے، اس کو حکم دیتا ہے تاکہ اس کا حکم مانا جائے. عام انسانوں کے لیے وہ وسوسہ کرتا ہے، اور وسوسہ اس طریقے سے کہ انبیاء کے لیے جو وسوسہ کرے گا وہ دور سے. فوسوسہ الیہما، قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم حوا کی طرف وسوسے کے تیر بھیجے، قریب نہیں گیا، عام انسانوں کے سینوں میں چلا جاتا ہے. یوسوسو فی صدور الناس، ہر کیٹیگری کے انسان کے لیے شیطان الگ میتھڈ اور ایک الگ اسلوب اور روش لے کے آتا ہے عام انسانوں کے لیے. کچھ انسانوں کا دوست بن جائے، فہو قرین، ان کا دوست بن جاتا ہے، کچھ کا بھائی بن جاتا ہے. کانو اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین، کچھ کا بھائی بن جائے گا، کسی کا دوست بن جائے گا، کسی کو اپنے گروپ میں لے لے گا، کسی کے سینوں میں جا کے وسوسہ کرے گا. کچھ اولیاء الہی ہیں جنہیں دور سے وسوسے کرے گا، قریب نہیں جائے گا. تو ایزان گرامی شیطان مختلف انداز سے بگر، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. اے خدا کیا کریں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ پناہ طلب کرو. کس سے؟ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت سے. کس چیز کی پناہ؟ شیطان رجیم کی پناہ، شیطان مردود. مردود جسے نکال کر باہر کر دیا گیا ہو، رد کر دیا گیا ہو، دھتکار دیا گیا ہو. کائنات کا سب سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں ہے. جتنے تعویذ آئمہ نے دیے ہیں سب اسی تعویذ الہی کے ذیل میں ہیں. اعوذ تعویذ پناہ چاہنے کو کہتے ہیں. اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان کے، خدا تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، میں شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے شیطان کے حملے ہر دور ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن جوانی میں زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ شہوت اپنے عروج پر، طاقت اپنے عروج پر، شباب اپنے عروج پر، قوت گویائی، قوت سماعت، قوت بصارت، قوت فکر، حسن جمال، رانائی، شباب، ہر چیز اپنے عروج پر. شیطان کے حملے بھی سب سے زیادہ اسی ایام جوانی میں ہوتے ہیں. وَإِلَّا ہر وقت شیطان حملے کرتا ہے، لیکن ایام جوانی میں خاص طور پہ نوجوان کو اپنا نشانہ بنائے گا. چنانچہ کیا کرے خدا، کیسے بچے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا تیری پناہ میں آن، تیرے تعویذ استعمال کرنا چاہتا ہوں. خوب اگر کوئی انسان 10,00,000 مرتبہ اس کا ورد کرے اور خود کوشش نہ کرے گناہوں سے بچنے کی، شیطان سے بچنے کی، محمد علی محمد کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ خدا نے کہا ہے انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے. پس اگر کوئی شیطان سے بچنا چاہ رہا ہے تو پھر کوشش بھی کرے. اسٹرگل بھی کرے، جدوجہد بھی کرے، خداوندہ آنکھوں کو شیطان سے بچانا چاہ رہا ہوں، تو پھر آنکھوں کو حرام چیزوں سے بچاؤ. اے خدا کانوں کو حرام چیزوں سے بچانا چاہ رہا ہوں، تو کانوں کو ان باتوں کی طرف توجہ دینے سے بچاؤ جو تمہارے فائدے میں نہیں، نقصان دہ، ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں. ایسی باتیں جو تمہارے دل میں دوسرے مومن کے لیے سوئے زن پیدا کرتی ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتی ہیں، ایسی باتیں کرنے سے بچا خدا. تو خدا کہے گا ایسی باتیں نہ کرو، تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا، خدا تو نے شیطان کی بات سن لی، تو اب ہماری بھی مدد فرما، میری اولاد کی مدد فرما، کہ وہ شیطان کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آدم تمہاری اولاد میں جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، جتنا بھی اضافہ ہوگا، میں ہر ملک کو ایک فرشتے کو مقرر کروں گا کہ وہ تمہاری اولاد میں سے ہر انسان کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرے. خدا نے ہر انسان کے ساتھ ایک ملک قرار دیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، امام فرما رہے ہیں کہ جب حضرت آدم نے خدا کی بارگاہ میں شکایت پیش کی کہ ہماری مدد فرما، تو کہا کہ روایت طویل، اس کا آخری حصہ بیان کر رہا ہوں صرف. اے آدم جتنی تیرے نسل میں اضافہ ہوگا، ہر انسان کے ساتھ ایک ملک قرار دوں گا جو اسے گناہوں سے بچائے گا. لیکن کب؟ جب انسان خود بچنا چاہے. لا تتبعوا، اتباع مت کرو شیطان کا، شیطان کے پیچھے مت چلو. اب شیطان تو نظر نہیں آتا، نہ اس کے حملے نظر آ رہے ہیں، تو پھر اس کے رد پا بھی نظر نہیں آئیں گے، اس کے نقش قدم بھی نظر نہیں آئیں گے. پھر کیسے پتہ چلے کہ یہ جو ہمارا قدم اٹھ رہا ہے محمد آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ہے یا شیطان کے حکم کے مطابق؟ تو واضح سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ جیسے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، بد کرداری کی طرف جاتا ہے، فحشا و منکرات کی طرف جاتا ہے، اندر سے انڈیگیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ محمد آل محمد کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، اندر سے انسان الارم بجنا شروع ہو جائے گا، بجتا رہے گا. اس الارم کی جو بیٹری ہے اس کو چارج کرنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. ظاہری بات ہے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، محبت اہل بیت میں کمی، بعض اوقات کمی آ جاتی ہے، ماں باپ کی محبت میں کمی آ جاتی ہے، انسان بے زبان ہو جاتا ہے، بد زبان ہو جاتا ہے، زبان درازی کرتا ہے والدین سے، بعض اوقات والدین اولاد کی نسبت اور اولاد والدین کی نسبت، شوہر بیوی کی نسبت، بیوی شوہر کی نسبت بد زبانی، ایمان کمزور. جی ایمان کمزور ہو گیا، عمل بالکل راہ راست پہ نہیں رہتا، صراط مستقیم پہ نہیں رہتا. اس بیٹری کو جو مخزن ہے ہمارا، جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، کیسے قوی کرنے؟ خدا نے کہا دو ہی راستے ہیں، یا قرآن کے سائے میں آ جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد آل محمد کی تعلیمات سے وابستہ ہو جاؤ. محمد آل محمد کی تعلیمات میں آؤ گے، قدم با قدم تمہیں ایسے فرامین مل جائیں گے جس سے تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. درود بھیجے محمد آل محمد کا. اب آپ جہاں جہاں شیطان سے لڑنا چاہتے ہیں، قرآن اور محمد آل محمد کی تعلیمات کے سائے میں، تو کچھ کا دوست بن جائے گا، کچھ کا بھائی بن جائے گا. ان المبذرین، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. خدا نے کن لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے؟ ان لوگوں کو کہا ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں. خرچ کرنا منع نہیں ہے، فضول خرچی منع ہے. یہ فضول خرچی پیسے میں، وقت میں، انرجی میں، عمر میں، وسائل میں، امکانات میں، وقت میں، عقل میں، صلاحیتوں میں، ہر چیز میں انسان اسراف کرتا ہے، فضول خرچ ہوتا ہے، بے جا خرچ کر رہا ہے. روزمرہ کے پانی میں، اب آپ نماز مغرب کے وقتوں کو دیکھ لیجیے گا، نل کھلا ہوا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، پانی بہ رہا ہے، اسراف، یہ اسراف ہے. پنکھے چل رہے ہیں، ذرا کنڈے بھی لگا ہوا ہے ماشاء اللہ سے، جی آفس میں آفس والے دیں گے، یہ اسراف ہے۔ آئمہ کے بارے میں کہ جا رہے تھے کسی امام کے بارے میں جا رہے تھے، دیکھے روٹی کا ٹکڑا تو اپنے خادم سے کہ اٹھا کے رکھو، دھو کے رکھو، میں واپس آؤں گا، تو خادم نے اسے دھو کے کھا لیا۔ یعنی اس حد تک امام فرما رہے ہیں کہ کنترین اسراف یہ ہے کہ دسترخوان پر جو ریزے بچ جاتے ہیں انسان اٹھا کے پھینک دے۔ القاء النوا، گٹھلی، حصہ جسے کہا جاتا ہے، گٹھلی، اسے پھینک دیا جائے، نہیں اسے بو، اسے دفنا دو، اس کی کاشت کرو، گھر میں کیاری ہوا ڈال دو، پھینکو نہیں، اسراف نہیں کرو۔ پانی بچ جاتا ہے پھینک دیتے ہیں، ہر چیز میں اسراف۔ اور ایک اسراف ہمارے یہاں ہے کہ جو ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے، وہ ہماری عمروں کا اسراف ہے، ہماری زندگی کا اسراف ہے، اور وقت ضائع کیے جا رہے ہیں، وقت نکلتا چلا جا رہا ہے، اسراف کر رہے ہیں۔ بچی کو پردہ نہیں کرائیں گے، کیوں؟ ابھی تو بچی ہے، بڑی ہوگی تو پھر، ابھی تو رشتے نہیں آئیں گے، یہ اسراف ہے۔ بچی کو ابھی شادی بنائیں، بچہ بڑا ہوگا دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نماز کا عادی بنا، بھائی خود ہی پڑھ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اسراف ہے۔ یہ بچے کی وقت نکلتی جا رہی ہے، یہ عمر نکلتی جا رہی ہے، یہ اسراف ہے عزیزانِ گرامی۔ بچے اگر نوجوان بچے جو دیندار ہو جاتے ہیں، محمد علی محمد کی تعلیمات عمر پیرا ہو جاتے ہیں، وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں، بڑے کہتے ہیں داڑھی کیوں رکھ رہے ہو بھائی، بوڑھے لگو گے، یہ بھی اسراف ہے۔ یہ جو آپ روک رہے ہیں کہ اسراف کیا ہے، بیجا استعمال، یعنی بجا استعمال کے بجائے بیجا استعمال۔ بجا استعمال کیا ہے جوانی کا؟ خدا کی عبادت، نماز، پردہ، حجاب، محمد علی محمد کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا۔ جب بجا استعمال نہیں ہوگا تو بیجا استعمال خود بخود ہو جائے گا۔ پانی کو آپ بجا استعمال کریں، یعنی نل بند کریں، جتنا چلو میں آ جائے اتنا لیں، نل بند کر دیں، یہ بجا استعمال ہے۔ بیجا استعمال کیا ہے؟ نل کھلا چھوڑ دیں، پانی بہ رہا ہے، لائٹ کھلی ہوئی، پنکھا چل رہا ہے، یہ بیجا۔ جب بیجا استعمال ہوگا تو بجا استعمال ختم ہو جائے گا۔ تو زندگی ضائع ہو رہی ہے ہماری، اور ہم بہت آرام سے مطمئن ہیں عزیزانِ گرامی۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ روز قیامت جو سوال کیے جائیں گے، پانچ سوال، ان میں سے دو سوال، ایک زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کیسے گزاری، حرام سے کمایا، حلال سے کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ جوانی کو کن کاموں میں گزارا، کیا جوانی زندگی کا حصہ نہیں ہے، لیکن الگ سے کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جوانی ضائع کر رہے ہیں ہم، اپنے بچوں کی جوانی ضائع کر رہے ہیں۔ لہذا اس اسراف، خدا کہہ رہا ہے کہ شیطان کے بھائی بن جاؤ گے، اور جو شیطان کا بھائی بن جائے گا اس کی نشانی کیا ہے؟ ان کان الشیطان لرب کفورا، وہ اپنے رب کا نافرمان اور کافر بندہ تھا، اس کی بندگی کفر پہ ختم ہوئی۔ اب جو اسراف کر رہا ہے، یہ خدا کی نعمتوں کو ضائع کر رہا ہے، اور خدا کی نعمتوں کو ضائع کرنے والا خدا کہتا ہے کہ میرا نافرمان ہے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد کا۔ ایک مومن کی زندگی بجا استعمال ہوتی ہے، بیجا استعمال نہیں ہوتی، وقت پہ استعمال ہوتی ہے، بر وقت عمل انجام دیتا ہے، بے وقت انجام نہیں دیتا، بے وقت انجام نہیں دیتا، بجا اور بر وقت، یعنی جو وقت ہے زندگی کا، جو وقت ہے عبادت کا، جو وقت ہے خدمت کا، اسے انجام دیتا ہے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف ایک دو نقطے اور، اس کے بعد مصائب کے چند جملے۔ عزیزانِ گرامی، مجلسوں میں ہم وقت کا اسراف کر رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ، آپ دیتے ہیں ٹائم 4 بجے کا، 3:30 بجے قرآن خوانی ہوگی، 5 بجے مجلس شروع ہوگی، کیوں کہتے ہیں؟ نہ کہیں، کہیں کہ جس ٹائم قرآن خوانی شروع ہونی ہے اسی ٹائم پہ قرآن خوانی شروع ہونی ہے، جس ٹائم مجلس شروع ہونی ہے اس ٹائم مجلس شروع کریں۔ تاخیر کا سبب یہ ہے کہ چونکہ جن صاحب کی ذمہ داری تھی وہی لیٹ پہنچے، گاڑی ان کی خراب ہو گئی تھی، اور لہٰذا چونکہ 6 سے 7 میں نے ٹائم خود دیا تھا کہ میں اسی میں اپنے مجلس تمام کروں گا، لہذا اسی میں مجلس تمام کروں گا میں. وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں ہم، اسراف کر رہے ہیں ہم، جواب دینا پڑے گا. جو شخص چار بجے کا اعلان سن کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا قصور ہے اپنے کام کاج کو، اپنی دنیا کے وظائف و ذمہ داریوں کو چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے وطیرہ یہ بنایا ہوا ہے اپنا کہ آئیں گے آدھا گھنٹہ پہلے مغرب سے، بس شکل دکھانی ہے، دنیا داری بقول کہتے ہیں کہ دنیا داری کرنی ہے اور بس شکل دکھانی ہے کہ حاضری لگ جائے. قرآن خوانی تو قریب سے چھو کے نہیں گزری ہمیں، مجلس میں بھی بس واجبی سی شرکت، کہاں جا رہے ہیں؟ آج کسی کے عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس میں آئیں گے تو کل کوئی ہمارے عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس میں آئے گا. آج کسی لیے قرآن کھول کے پڑھیں گے تو شاید کل کوئی آپ کے لیے قرآن کھول کے پڑھے، اور میرے خیال سے شاید وہ مرنے کے بعد قرآن خوانی اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا انسان اپنی زندگی میں ایک آیت کی تلاوت کر لے اپنی زندگی میں. رسول اللہ کا ایک صحابی تھا، مر گیا، اعلان کر دیا اس نے وصیت کی کہ میرے باغات ہیں وہ رسول اللہ اپنے ہاتھ سے ہدیہ کریں. بھائی رسول اللہ اپنے ہاتھ سے ہدیہ کریں، کتنا ثواب بڑھ جائے گا خدا کی راہ میں. رسول اللہ نے کھجور اٹھایا، کہا کہ اگر وہ شخص اپنی زندگی میں یہ کھجور اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیتا، پورے باغات کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے. ہم اس چکر میں رہ جاتے ہیں شاید قرآن خوانی سے اتنا کوئی ثواب نہیں ملنے والا جتنا اپنی زندگی میں قرآن پڑھیں گے. عزیزانِ گرامی، تو اپنی زندگی کی روش کو بدلیں، بجا استعمال، بر وقت استعمال. ظاہر سی بات ہے کہ جو موضوع میں سمیٹ کے لایا تھا ان میں سے شاید 10% بھی میں گفتگو نہیں کر سکا، لیکن بس اسی پہ اکتفا کروں گا. اگر ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں بقول مولا کائنات کے، تو یہ روحیں آتی ہیں اور یہ دروازوں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، شب جمعہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ ہدیہ کر دو، ایک سورہ فاتحہ پڑھ دو، کوئی صدقہ خیرات کر دو. چونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں نا، ہم نہیں سن سکتے، التجا کرتی ہیں، التماس کرتی ہیں، ریکویسٹ کرتی ہیں کچھ تو تھوڑا سا. آج اگر ہم کوئی عمل خیر کریں گے تو یہی ہمارے کام آنے والا ہے. آج کسی کی عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس میں آئیں گے تو کل لوگ ہمارے لیے فاتحہ کے لیے اپنے ہاتھ بلند کریں گے. یہ حقوق و ناس میں سے ہے، یہ حقوق و ناس میں سے ہے کہ مومن مر جائے تو اس کی تشییع جنازہ میں جاؤ، مومن دعوت دے تو اس کی دعوت پر لبیک کہو، مومن کی دل آزاری مت کرو. مومن کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ واجب شرکت کریں گے اور مسئلہ ختم ہو جائے گا. خود اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مجلس عیسیٰ علیہ ثواب جو ہماری ایک روش چل نکلی ہے کہ اسی طریقے سے مجلس ہوگی، کیا ہوگی، کیسے ہوگی، کیوں ہوگی، کس طرح ہوگی، کچھ نہیں معلوم. جو آتا ہے اپنی مرضی سے پڑھ کے چلا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ ثواب کے بعض مجالس میں گیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے 13 رجب کا جشن ہو رہا ہے. انسان قبر و قیامت کو یاد کرے. یہ مجلس عیسیٰ علیہ ثواب ہے جانے والے کے لیے، اور مجلس میں آنے والے کے لیے عیسیٰ علیہ ہدایت ہے. ہدایت لے کے اٹھے، اپنی قبر و قیامت کو یاد کریں، پردے کو یاد کریں، نماز کو یاد کریں، روزوں کو یاد کریں، تلاوت قرآن کو یاد کریں، تعلیمات محمد آل محمد کو یاد کریں، ارادہ کریں، عزم کریں، قصد کریں کہ ہم آج سے مجلس سے اٹھنے کے بعد اے خدا آج سے محمد آل محمد کی تعلیمات کے عمل پیرا ہوں گے، اپنی بچیوں کے حجاب کی عادت ڈالیں گے، اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے آئیں گے، اپنے نوجوانوں کو راہ راست پہ لے کے آئیں گے، ہماری مسجدوں میں، ہماری محفلوں میں، ہمارے امام بارگاہوں میں ہدایت کا پیغام ہوگا، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات ہوگی. یہ ہے عیسیٰ علیہ ثواب، یہ ہے عیسیٰ علیہ ہدایت کہ مجلس میں آنے والا اپنی قبر و قیامت کو دیکھے، اپنے لیے تیاری کرے. بھائی وہ تو چلا گیا جس کی عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس میں تم آئے ہو، لیکن اگر تمہارے اور میرے کان سن رہے ہوتے تو وہ اپنی بے زبانی سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا وقت ختم ہو گیا، اپنے لیے تیاری کرو، اپنے لیے کوشش کرو، اپنی قبر و قیامت کو یاد رکھو. لیکن چونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں واجبی شرکت ہے, رسم بنائی بھی ہے, آنا ہے, شریک ہونا ہے, اور سلام نامہ تمام نہیں عزیز نکرم. خدا کہہ رہا ہے کہ شیطان اس طریقے سے تمہیں گمراہ کرے گا. بس عزیز نکرم, اب اس سے زیادہ میں آپ کی زحمت کا سبب نہیں بنوں گا. انسان خدا کا مطیع ہو, اہل بیت کا اطاعت گزار ہو, اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرے, یہی دولت انسان کے ساتھ جائے گی, یہی اعمال انسان کے ساتھ جائیں گے. خوش اخلاق ہو, واجبات کو انجام دینے والا, حرام چیزوں سے پرہیز کرنے والا اور خوش اخلاق, یہی چیزیں انسان کے ساتھ جائیں گی. یہی مرحوم جس کے اس علیہ السلام کی مجلس ہے, اس کا وطیرہ یہی, جس کا شیوہ یہی تھا. قوم امور میں خدمت, اپنے اہل محلہ سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے گھر والوں سے, جس طرح بھی. لہذا جب ہمارا کوئی جوان مرتا ہے تو ہم اہل بیت کے غم کو اور علی اکبر کے غم کو یاد کرتے ہیں. یقیناً جوان سال بچے کی موت, کڑیل جوان کی موت بہت صدمہ ہوتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ صدمے دو بار دیکھے. مجھے علم ہے کہ بھائی کی موت, جوان بیٹے کی موت کیا ہوتی ہے. امام حسین سے پوچھیں کہ بھائی کی موت کیا ہوتی ہے, امام حسین کہتے ہیں الان انکسر ظہری, کمر ٹوٹ جاتی ہے بھائی کی موت سے. اور بھائی اگر عباس جیسا ہو تو حسین کمر کو تھام لیتے ہیں. جوان بیٹا مر جائے کیا ہوتا ہے, دنیا پہ خواب اڑنے لگتی ہے. کیا جملہ تھا علی اکبر کی جب جنازے پہ آئے ہیں, یا بولیں گے بعدک العفا, اے بیٹا تیرے بعد زندگی پہ خاک ہو. اللہ اکبر, میری آنکھیں اندھیر ہو گئی ہیں بیٹا, نظر نہیں آتا, باپ کی بینائی چلی جاتی ہے. اللہ اکبر, یہ ہے جوان موت, یہ ہے جوان موت. اللہ اکبر. کربلا اس لیے صبر جمیل کا وہ بہترین نمونہ ہے جس لیے خدا نے کہا صبر جمیل اختیار کرو. صبر جمیل, صبر تو انبیاء نے بھی کیا ہے, ابراہیم نے کیا, لیکن ابراہیم آپ کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی تھی, آپ نے چھری پھیری نہیں تھی, مگر ذرا کربلا میں صبر جمیل کا پیکر حسین یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے, اے ابراہیم آئیے اور صبر جمیل دیکھیے کہ آنکھوں میں پٹی نہیں ہے, ہاتھوں میں ششماہ علی اصغر ہے اور تین بھالے قطیر ہے. اجرکم اللہ, اے ابراہیم میں اپنے جوان علی اکبر کی لاش اٹھانے آیا ہوں. صبر جمیل یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کر رہا ہوں. بھائی مر جائے, صبر جمیل حسین پیش کر رہے ہیں. بیٹا جوان مر رہا ہے, صبر جمیل پیش کر رہے ہیں. ششمہ علی اصغر ہو یا قاسم ہو نہ محمد ہو یا عباس ہو, کوئی بھی ہو, صبر جمیل پیش کر رہے ہیں. بس عزادارو, علی اکبر نے آگے کہا بابا مجھے اجازت دیجئے حسین کے گھر سے پہلے قربانی. یا بنیا تقدم تقدم, بیٹا قدم بڑھاؤ. اللہ ہو اکبر, آخری اذان بھی علی اکبر کے لہجے میں سنی ہے. نانا رسول اللہ کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے. علی اکبر چلے, امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا, خود بندہ گواہ رہنا, اب اس کو بھیج رہا ہوں میدان کارزار کی طرف, تو سیرت میں, صورت میں, کردار میں, گفتار میں, منطق میں تیرے رسول سے مشابہ تھا. اور جب بھی ہم زیارت رسول کے مشتاق ہوتے اس جوان علی اکبر کی زیارت کرتے. اللہ اکبر, کتنا شاق ہوگا حسین پر, کتنا دل کڑھا ہوگا. اللہ اکبر, حسین نے تیار کیا, علی اکبر کو بھیجا 120 لعینوں کو فنار کرنے کے بعد علی اکبر دوبارہ آئے, کہنے لگے بابا بہت سخت پیاس ہے, اسلحے کی گرانی نے تھکا دیا ہے, کاش ایک قطرہ آب مل جاتا, انہیں بتاتا حیدر کرار کا پوتا کون ہے, عباس کا شاگرد کون ہے. امام حسین نے اپنی انگشتر مبارک علی اکبر کے منہ میں رکھی اور کہا جاؤ بیٹا, نانا رسول اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے جامع کوثر سے تیراب کریں گے. بس ادا دارو, ایک دفعہ علی اکبر گئے, تھوڑی دیر نہ گزری تھی آواز
فریاد آئی یا بچا علیکم منی سلام، بابا میرا آخری سلام قبول کرو. ارے حسین کو نظر نہیں آتا، ارے پائی تھی پہنچے علی اکبر کے، دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ارے علی اکبر کے چلووں کو رخسار پہ رکھا، یا بنیا باد گلافا، اے بیٹا تیرے بعد زندگی پہ خاک ہو. اجرک مل اللہ، بس ادارو ایک جوان کے مسائم ہیں، علی اکبر کو یاد کرو مصیبت کم ہو جائے گی، شدت کم ہو جائے گی. بس علی اکبر کا جنازہ بوڑھا باپ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ سے اٹھایا نہ جائے گا. ایک دفعہ خیام کی طرف کہا، اے اطفال حسینی آؤ، ارے جوان بیٹے کا لاشا حسین کے ساتھ مل گیا.
اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا
ایم انقلب ینقلبون. قد وندہ ہماری سزاداری کو قبول فرما، ہمارے ناسو کا ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے. جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے یہ مجلس ادا منعقد کی گئی ہے، ان کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما، اس کے گناہوں کی بخشش فرما، اس کے درجات میں بلندی عطا فرما، اس کے لواحقین کو صبر جمیل اور اس کے حقوق شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہر میں تعجیل فرما، ایک مرتبہ سورہ علم کی تلاوت فرمائیے مرحوم کے لیے. بسم اللہ الرحمن.